سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله على دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کا رب ہے, جس نے ہم سب کو خلق کیا اور جو ہم سب کی خبر رکھتا ہے, ہمیں اپنی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور ذکر کی ابتدا میں سب سے پہلے ہم سب کے قلب سے شکر ادا ہونا چاہیے, معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے فرش عزا پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی. محبت اہل بیت اور بہشت, اس عنوان کے تحت آج تیسری مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے. آج بھی مجلس کی ابتدا میں معرفت الہی کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کے پہلے سورے کی آیت پیش کروں گی, اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن کے ابتدائی سورے میں اپنا تعارف خود اپنے کلام سے کروایا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے سورہ الحمد کی پہلی آیت کا تذکرہ کیا تھا, آج سورہ الحمد کی دوسری آیت کا تذکرہ کروں گی تاکہ میں اور آپ اپنی معرفت الہی میں اضافہ کر سکیں. پروردگار عالم سورہ الحمد میں ارشاد فرماتا ہے, پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین جس کا تذکرہ کل ہوا, اگلی آیت الرحمن الرحیم, پہچانو مجھے میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں. یعنی جب ہم قرآن کھولتے ہیں پہلے صفحے پر جو پہلی آیت آئی جو میں نے پہلی محرم کو تذکرہ کیا اس میں بھی صفت رحمان و رحیم کا تذکرہ, اور جب سورہ الحمد شروع کرتے ہیں تو سورہ الحمد کی دوسری آیت میں پھر خدا نے تکرار کی, اپنی انہی دو صفات کو گنایا, رحمان و رحیم ہوں میں. کیوں خدا یہ تکرار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے بندوں کو یقین آ جائے کہ تم پر میرے سوا اور کوئی رحم نہیں کر سکتا. ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے, اس نے ہمیں خلق کیا ہے نا, اسے بتایا کہ میرا بندہ جب ذرا مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے, فلاں مدد کر دے, فلاں کچھ کر دے تو کچھ مسئلہ حل ہو جائے. تو خدا نے بار بار یہ تکرار کر کے بتایا, میں ہوں ارحم الراحمین, میں ہوں رحمان الرحیم, جو میں تمہارے ساتھ رحم و کرم کر سکتا ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. اور پھر میں نے آپ کے سامنے پہلی محرم کو تذکرہ کیا تھا کہ یہ صفت رحمان الرحیم ہے, یہ رحم سے نکلی ہے. رحمان سے مراد اللہ کی وہ رحمت عمومی ہے جو سب کے لیے ہے, جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو رب الزلزلال کی وحدانیت کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی. میں تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے پہلی محرم کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کے پیروں میں جسے بھی زمین نہیں گھسیٹ رہا, ये स्वच्छ रोशनी, ये हवा, ये पानी, ये औलाद, ये रिस्क, ये नियमतें खुदा की सबके लिए, मुझे खुदा को मानते हैं उनके लिए भी, जो खुदा को नहीं मानते काफिर और मुशरिक हिंदू हैं दूसरे लोग हैं उनके लिए भी है। ये रहमतें अमूमी है यानी रहमान के मायने ही है। आज तस्करा करूंगी रहीम किसे कहते हैं। जो खुदा ने अपनी मारिफत करवाई ना, मुझे पहचानो मैं रहीम भी हूं, तो रहीम खुदा की वो रहमत है जो मोमिनों के साथ मखसूस है। ये रहमतें खुसूसी है जो अल्लाह मोमिन से मखसूस कर रहा है। कैसा है खुदा रहीम, खुदा की रहमत खास किस तरह हमारे साथ है। एक रिवायत आपके सामने पेश करूं, किताब अनवार खमसा, आयतुल्लाह जंजानी की किताब, और इस किताब में रिवायत है हमारे छठे इमाम सादिक़े आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़। छठे इमाम शाह फरमाते हैं, मैदान कयामत में जब अल्लाह की अदालत होगी, और वो आप तस्करा सुन रहे हैं सूरह वाकिया में, कि जब नामा अमाल दिए जाएंगे किसी को दाहिने हाथ में किसी को बाएं हाथ में, और फिर जब हिसाब और किताब का मरहला होगा, अपने अमाल को खुद पढ़ना होगा, हर हर अमल पे पूछा जाएगा किसके हुक्म से किया, अमाल का वजन किया जाएगा, जब फैसला हो जाएगा कौन दाखिले बहिश्त होगा कौन दाखिले जहन्नुम होगा। छठे इमाम कहते हैं उस वक्त एक शख्स को लाया जाएगा, और जब उसके अमाल को देखा जाएगा तो गुनाहगार है, गुनाह बहुत ज्यादा है, और जब अदालत से फैसला होगी अल्लाह की अदालत से, कहा इसको मलाइका को हुक्म होगा रब्बी जलाल का इसे जहन्नुम ले जाओ, जहन्नुम में दाखिल कर दो। छठे इमाम बयान करते हैं जब उसे जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा तो एक बार निदाए इलाही आएगी, रब्बी जलाल की सदा आएगी, रुक जाओ, इसकी एक अमानत मेरे पास है वो लेकर आओ। मलाइका जाएंगे और उसकी अमानत, उसकी अमानत क्या है, जो मलाइका लेकर आएंगे वो एक इंतहाई खूबसूरत मोती है, और वो ऐसा मोती होगा छठे इमाम कहते हैं कि उसकी रोशनी से, उसके नूर से मैदान कयामत रोशन होने लगेगा। रब्बी ज़ुल्जलाल कहेगा बंदा गुनाहगार, ये तेरी अमानत थी जो मेरे पास थी। कहा अल्लाह मेरी तो ऐसी कोई अमानत नहीं थी जो तेरे पास हो। कहा ये अमानत तेरी ही है, तुझे पता नहीं है। कहीं ये आबदार मोती, ये नायाब मोती कैसे मेरी अमानत है। कहा ये वो आंसू है जो गमे हुसैन ने तू फर्शे अज़ा पे बहाता था, उस कतरे आंसू को मैंने अपने सदफे रहमत में परवरिश की। सदफ किसे कहते हैं, वो सीप जो समंदर की तह में होता है जिसके अंदर मोती परवान चढ़ता है। तो कहा हमने तेरी इस आग से बहने वाले, गमे हुसैन में बहने वाले इस आग के आंसू की अपने सदफे रहमत में परवरिश की, और आज दुर्नायाब है, जा इसको ले जा अंबिया के सामने ले जा, और देख जो इसकी कीमत अंबिया लगाएंगे मैं देने को तैयार हूं, तेरी निजात का सबब बन जाएगा। छठे इमाम कहते हैं वो इस दुरे नायाब को लेकर, इस आबदार मोती को लेकर अंबिया के सफर में आएगा, मगर हर नबी ये कहेगा ये मोती इतना कीमती है कि इसकी कीमत मैं बता नहीं सकता। जाओ खातिमुन नबीन के पास जाओ, जनाब रिसालत में आपके पास आएगा, जनाब रिसालत में आप कहेंगे ये मोती इतना कीमती है कि इसकी कीमत मैं भी नहीं बता सकता। जाओ अली के पास जाओ, मलाए कायनात के पास, मलाए कायनात कहेंगे मैं भी नहीं बता सकता। फातिमा जहरा के पास जाओ, शहजादी के पास, शहजादी कहेंगे ये मोती इतना कीमती है मैं भी इसकी कीमत नहीं जानती। इसको मेरे बेटे हसन के पास ले जाओ, मामे हसन के पास आएंगे, मामे हसन कहेंगे ये आंसू गमे हुसैन में बहे थे ना, ये मेरा भाई हुसैन ही बताएगा कि इसकी कीमत क्या है। बहुत नायाब मोती है। छठे इमाम कहते हैं जब ये मोती लेके हमारे दादा हुसैन के पास आएगा वो गुनहगार, और कहेगा मौला इस मोती की कीमत क्या, ये वो आंसू जो मैंने आपके गम में बहाए थे। मौला हुसैन उसके बाजू से पकड़कर, और पकड़ के मौला अर्श इलाही के सामने लाएंगे, और लाकर बारगाह इलाही में मुनाजात करेंगे, बारिलाहा इस मोती की कीमत यह है कि तू इसको भी और इसके वालिदैन को बख्श दे और बहिश्त में मेरे पड़ोस में जगा दे। परवरदिगार आलम कहेगा हुसैन मैंने इस कीमत पे यह मोती कबूल किया, जाओ इसे दाखिल बहिश्त कर दो। सलावात पढ़िए बाबा का। तो ये वो रहमतें खास है जो मैं और आप फरशेजा पे आते हैं ना, ये अल्लाह की उस रहीम सिफत का नमूना है। ये वो रहमतें खास है परवरदिगार आलम की जो खुदा हमें अता करता है कि हम जिंदगी में अपनी जाने कितनी मजालिस में शरीक होते हैं। ये फर्श अज़ा पे आना उसी सिफत रहीम होने का सबूत है। अज़वारो एक रिवायत और आपके सामने बयान करूं, कभी ये न समझना कि हम फर्श अज़ा पर खुद चले आते हैं, खुद नहीं आते, कोई हमें बुलाता है तो आते हैं। किताब खुदबात काजमी اور اس کتاب میں روایت ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے الفاظ جو میں آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کبھی نہ سمجھنا کہ مجلس میں تم خود چلے آتے ہو. جب ہمارے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے تو وقت کا امام تمہیں نام لے کر دعوت دیتا ہے. جس جس کا نام لے کے مولا دعوت دیتے ہیں وہ فرشِ عزا پہ آتے ہیں. بابو تیری اس نعمت کا کتنا شکر ادا کریں, ہم اس عزت کے قابل نہیں تھے, یہ عزت تو نے عطا کر دی معبود کہ وقت کا امام ہمیں پکارے اور ہم فرشِ عزا پہ آ جاتے ہیں. میں ان کا جملہ ہے کبھی نہ سمجھنا کہ تم خود چلے آتے ہو. جب ہمارے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے ہر زمانے میں وقت کا امام نام لے کر پکارتا ہے, دعوت دیتا ہے, تو تم کھچتے کے چلے آتے ہو, کھچ کھچ کے آتے ہو فرشِ عزا پر. عزاداروں یہ فرشِ عزا بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں معرفت نہیں اس فرشِ عزا کی. میں نے پچھلے سال بھی عشرہ محرم میں تذکرہ کیا تھا آپ سے, بہت اہم ہے یہ فرشِ عزا. بہت ضرورت ہے کہ جو نعمت خدا نے ہمیں دے دی ہے عزاداری امام کی شکل میں, فرشِ عزا کی شکل میں, ہم اس کو بہت خلوص نیت کے ساتھ بارگاہ الہی میں قبول کروائیں. یہ قبول ہوگی تو میں نے بھی آپ کے سامنے روایت پڑھی, ہماری شفاعت ہو جائے گی, بہشت میں حسین کا پڑوس مل جائے گا. مگر بہت نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ اس فرشِ عزا کے تقدس کو نہیں سمجھتے اور ہم اس عبادت کو بھی خالص نہیں رہنے دیتے. دیکھیے جہاں تک امام بارگاہ کی مجالس کا تعلق ہے, فلاں امام بارگاہ میں مجلس سوری کون پڑھ رہا ہے, لوگ کھینچے آتے ہیں. مگر جب گھروں میں مجالس ہوتی ہے نا, ہم بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہمارا خلوص قائم نہیں رہتا. دو تین چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں. جب مجلس وبا کرتے ہیں اپنے گھروں میں, ہر مومن کے گھر میں فرشِ عزا بچھتا ہے, تو جب فرشِ عزا بچھاتے ہیں تو ایک کانسیپٹ تو یہ ہوتا ہے کہ تصور کیا ہوتا ہے, کتنے لوگ آئیں گے, مجمع جتنا بڑا ہوگا مجلس کامیاب ہوگی, پڑھنے والا کون ہے اور تبرک کیا ہے. اور جب ظاہر ہم لوگوں کو ذاکرین کے جو فون آتے ہیں نا, تو جی ہماری سالانہ مجلس ہے, بڑی مجلس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہاں جی بڑا مشہور ذاکر آ کے بیٹھے, اور ہمارے یہ مطلب کچھ لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیگیں پکتی ہیں, اتنا تبرک بڑھتا ہے. نیت خالص نہیں ہوگی. فرشِ عزا کیوں بچھاتے ہیں؟ پہلے تو ذہن سے یہ تصور مٹا دیجیے, نہ کوئی مجلس چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے, نہ کوئی ذاکر چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے, نہ کوئی تبرک چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے, مجلس برابر ہوتی ہے. کیوں؟ ہر فرشِ عزا پہ جناب زہرا آتی ہیں, ہر فرشِ عزا پہ ملائکہ آتے ہیں. جس فرشِ عزا پہ حسین کی ماں آ کے بیٹھ جائے بھائی چھوڑ کے, وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مجلس سے ناپ رہے ہیں. اس مقدس عبادت کو ہم کس پیمانے میں ناپ رہے ہیں کہ اگر مجمع زیادہ ہے تو مجلس کامیاب ہے؟ اچھا ذاکر چھوٹا بڑا کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے ہم سب خدمت گار امام ہیں, اس فرشِ عزا کے وارث حضرت حجت ہیں. یہ احسان ہے ان کا کہ انہوں نے نام لے کر بلا لیا. وہ ذکر پڑھنے والا ممبر پہ ہو, وہ مرثیہ پڑھنے والا ہو, وہ ماتم پڑھنے والا ہو, وہ سن کے آنے والا ہو, وہ فرش بچھانے والا ہو, وہ پانی پلانے والا ہو, یا وہ جوتے صحیح کر جوتیاں سیدھی کر کے رکھنے والا ہو. انشاءاللہ آٹھ ماہ محرم کو تذکرہ ہوگا. جس کا اس عزاداری امام میں جو جس طرح شامل ہے, جس کی نیت میں جتنا خلوص ہے, اس کی عبادت اتنی بارگاہ امام میں قبول ہوگی. کوئی ذاکر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, سب ذکر امام کر رہے ہیں. یقین جانیے ہر ذاکر جو ہم ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے یہ فرشِ عزا پکڑ کے دعا کیا مانگتے ہیں, شرم آتی ہے اپنے آپ سے. بی بی آپ نیچے فرشِ عزا پہ, ہم ممبر پہ ہیں, ہم گناہ گار. ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے دعا کیا مانگتے ہیں؟ شہزادی کو سلام کرتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں. بی بی آپ توفیق دیں گے تو آپ کے لال کا تذکرہ کر سکیں گے. اس فرشِ عزا کی عظمت کو سمجھیے, کوئی ذاکر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, سب ذکر حسین کرنے والے خدمت گار امام ہیں. ہاں اگر کسی ذاکر کا, کسی خدمت گار کی خدمت بارگاہ امام میں قبول ہو جائے تب بھی وہ بڑا نہیں ہوتا, خوش نصیب ہو جاتا ہے, خوش قسمت ہے وہ کہ اس کی خدمت بارگاہ امام میں قبول ہو جائے. تو خدا رہا اس فرشِ عزا کی تقدس کا خیال کیجئے. جس فرشِ عزا پہ آ کے شہزادی بیٹھتی ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے مائیں محنت ہے ماؤں کی, چھوٹے بچوں کو لے کے آغوش میں آتی ہیں تاکہ بچوں کی تربیت ہو. مگر جب مائیں آتی ہیں چاہتی ہیں مجلس سنیں, کوئی شور نہ ہو, ڈسٹربنس نہ ہو, بہت سے مختلف ریپرز بچوں کے بسکٹ سیچٹس رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ماں کی مجبوری ہے, اس کو چاہیے کہ ہم بچہ خاموش ہے تاکہ مجلس دوسرے سننے والے بھی ڈسٹرب نہ ہو اور بچہ بھی آغوش میں یہ تربیت پائے کہ ہم مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں. مگر جب اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں فرشِ عزا پہ آپ دیکھیے جاتے وقت, اسی فرشِ عزا پہ اس کا تقدس کیا ہے, ملائکہ آتے ہیں. کتاب عظمت حسین उसमें रिवायत है जब मलाइका यहां से अर्श पे जाते हैं तो वो मलाइका जो अर्श पे होते हैं वो सवाल करते हैं कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे परों से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू तो बहिश्त में भी नहीं है, कहां से आ रहे हो, कहां फर्श अज़ा से उठकर आ रहे हैं। तो मलाइका पूछते हैं मजलिस खत्म हो गई, कहां मजलिस खत्म हो गई, अर्श पे आ गए। तो वो मलाइका जो नहीं आए होते वो आते हैं, अज़ादार चले गए फर्श अज़ा पर आकर अपने परों को फर्श अज़ा पर मल के जाते हैं। अज़ादार इमाम आए थे, ये फर्श अज़ा की अजमत है, और उसी फर्श अज़ा पे हम कूड़ा छोड़ के चले जाए, क्या मारफत है हमें इमाम के फर्श की। ये फर्श किससे मंसूब है? आका हुसैन से मंसूब है। ख्याल रखिए इस फर्श अज़ा के तकद्दस का। ठीक है, बच्चे खा रहे, आप सामान की थैली में जमा कर लीजिए। या इसी तरह से कि मैंने कहा कि जब बीबी फर्श अज़ा पे बैठी है तो हमें कोशिश क्या करनी है, यकीन जानिए दिल कहता है कि अगर हमारी ये रिवायत होती है जमीन में बैठ के पढ़ने की तो हमें से हर जाकर जमीन में बैठ के पढ़ा था। शर्म आती है हमें यहां बैठते हुए, बीबी इस काबिल नहीं है हम, आप फर्श अज़ा पे आई है। और रिवायत में जहां जूतियां रखी होती है अमूमन शहजादी वहां तशरीफ फरमा होती है, हमारी आपकी क्या हैसियत है। तो हम जितना अगर जमीन पे फर्श पे बैठ सके ये तो उतना अफजलियत की बात है। हाँ, जो लोग बेचारे परेशान हैं, कुछ नी का प्रॉब्लम है, कुछ है, तो सारे मजबूर कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन जो ऐसा ना हो कि एक आदत एक आसानी है फराम में बैठ जाए, नहीं, कोशिश कीजिए कि जो जो जिस हद तक फर्श से मुत्तसिल हो सकता है वो फर्श अज़ा पे बैठे। हाँ, जिनकी मजबूरी है, जो नहीं बैठ सकते नहीं, जिनके डॉक्टर ने मना किया है, यहां कोई बीमारी है तो मजबूर होकर बैठती है। हम वाकई हम जाकिरीन इमाम, हम शर्मसार होते हैं शहजादी, आप फर्श पे मेंबर पे हैं। इस फर्श अज़ा की अहमियत को समझिए। जहां हजारों का मजमा है वहां भी हुसैन की निगाह है, और जहां सिर्फ एक पढ़ने वाला और एक सुनने वाला है वहां भी इमाम की निगाह है। इस फर्श अज़ा की अहमियत, एक रिवायत सुना दूं, ताकि खुदा मुझे तौफीक दे, जब मैं अपने घर में फर्श अज़ा बिछाऊं, जब आप भी चाहें हम इस इबादत को खालिस करके बारगाह इलाही में कबूल करवाएं। रिवायत में है आयतुल्लाह इश्तहादी, ये मशहद के आलिम थे और ये जमाना इनकी तालिबे इल्मी का था, पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला इश्तहादी बयान करते हैं, मैं मशहद में इमाम रजा के रोजे पे गया, आदत थी जाते थे, तरीका था, मामूल था, इमाम रजा के जरिए पे गया, ज्यारत पढ़ी, दुआ पढ़ी, नमाजें पढ़ के जब आने लगा हरम से बाहर, एक बहुत जईफ बूढ़ी औरत, लिबास से लग रहा था बहुत गरीब है, इतालीशान लिबास नहीं था उसका, वो आई करीब। अब मेरे सर पे अमामा था, अबा था, मैं वो आलिम थे, तो करीब आके कहती है, आप आलिम, आप मौला हुसैन की मजलिस पढ़ते हो, आका हुसैन की मजलिस पढ़ते हो? तो पहले हम तालिबे इल्म जिक्र इमाम हुसैन करते थे अपने मदरसों में भी, और मेरी तालिबे इल्म का शुरू शुरू का जमाना था। मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, तो उसने अपने पास एक पर्चा निकाल के दिया, कहीं मेरे घर का पता है, आप मेरे घर इमाम हुसैन की मजलिस पढ़ दोगे? मैंने कहा पर्चा लेके जेब में रख लिया, कहा कि दिन कला फिला तारीख को है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। कहीं वो दिन आया, मैं उस मकाम जो उसने एड्रेस दिया था उस पर्चे पर, मैं जब चला हूं तो ये आज से काफी सालों पुराना वाकया है। कहते मैं चला तो उस जमाने में सवारी पर सफर करके जब एक जगह उतरा तो देखा कच्चा इलाका है और मुझे अब यहां सवारी आगे नहीं जाएगी, मुझे बैलगाड़ी पर बैठना पड़ेगा। बैलगाड़ी पर बैठा, फिर देखा आगे बैलगाड़ी भी नहीं जाएगी, फिर मुझे पैदल चलना, इन काफी तकलीफें सह के और फिर मैं उस इलाके में पहुंचा। अच्छा, जब मैं, वो कहते हैं जब मैं किसी और इलाके में मजलिस पढ़ने के लिए जाता था तो बड़े लोग, पता चलता है इस इलाके में मजलिस हो रही है, लोग कसरत से जा रहे हैं, वहां मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मैंने वो पर्चा निकाल के किसी से पूछा कि ये एड्रेस यहां पर है, ये खातून यहां रहती है? कहा ही ममना यहां रहती है। कहीं मैंने पूछा उसके घर मजलिस से? हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं बताया उसके घर मजलिस से। कहा किधर है उसका घर? कहा उस तरफ है। आयत इश्तहादी कहती है जब मैं उस ममना के घर गया, दरवाजा खटखटाया तो वो फर्श अज़ा पे बैठी हुई थी। कहा ये तशरीफ लाइए। जब गया तो जो उसने कुर्सी रखी थी मेंबर बनाया था, कहा बैठिए। अब मैं देख रहा हूं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, फकत वो ममना है। इस फर्श इस रिवायत में फकत इसलिए पढ़ रही हूं इस फर्श अज़ा की अजमत को पहचानिए। कब सिर्फ एक औरत? अब देखिए अगर हम जाकिरों की जहन में ही आ जाए, खुदा ना करे मालिक कभी जहन में ना आए, अगर हम जाकिरों के जहन में आ जाए यहां जहां बड़ा मजमा है और वहां मजा आता है पढ़ने में, नहीं नहीं नहीं, हम खादिम इमाम हैं और ये खिदमत हमें करनी, चाहे सामने एक बैठा हो चाहे सामने एक लाख बैठे हों। तो कहते मैं उस वक्त हैरान था कि मैं मजलिस पढ़ूं मगर यहां सिवाय इस ममना के साहिब खाना के कोई आई नहीं। और मैं कह रही पढ़िए। अब मैं बैठ गया पढ़ने और मैंने मसाइल पढ़ने, मैंने कहा जब मैं आया ही हूं मजलिस तैयार करके, अब चाहे एक हो या कुछ पढ़ना तो है तो पढ़ सुना दी इसी को। कह रहे मैंने पढ़ना शुरू किया, मसाइल पे वो औरत इस तरह गिरिया कर रही थी कि देखा नहीं जाता था, तड़प रही थी मसाइल पे, इस तरह मौला हुसैन को पुरसा दे रही थी। कहा जब मजलिस खत्म होगी, एक पढ़ने वाला एक सुनने वाला। मैं और आप क्या करते हैं घरों में, मजलिस का टाइम 4 बजे है, अब इंतजार हो रहा है मजमे का, پھر مجمع آ جائے تو شروع کریں. اور فرشتہ صاحب جناب سیدہ آ گئی, اس کا خیال ہے ہمیں. ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں اپنے گھروں کے مجلس میں. وقت کی پابندی کا خیال رکھیے. ملائکہ آتے ہیں زمین پر, ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, باتیں نہیں دیکھ رہے. وقت کی پابندی کا خیال کیجئے. تو ہوا کیا کہ وہ جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے چائے پیش کی. میں نے چائے پی اور ایک چھوٹا سا لفافہ انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھ دیا. سنت امام ہے. کہا اس کے گھر سے جب نکلنے لگا اس نے کہا اب کب آئیں گے میرے گھر مجلس پڑھنے. تو ابھی تو میں دیکھ رہا تھا ایک ممنا اتنی دور سے آیا, کتنا پیدل چلا, کتنی گاڑیاں بدلی. میں کہا اچھا آ جاؤں گا پڑھنے. میں سورہ ٹال دوں, ہاں کہہ دوں. کہنے مجھے بتا کے جائیے کس تاریخ کو آئیں گے. جب وزٹ کرنے لگی کہا میں نے ایسی ایک تاریخ بتا دی, ہاں اس دن آؤں گا. باہر نکلا, باہر نکل کے میں نے لفافیوں کو کھولا تو اس میں اتنے پیسے تھے کہ میں جو میں آنے جانے کا جو میرا کرایہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. خیر لے کے آ گیا. اب جس تاریخ کا وعدہ کر لیا تھا اس تاریخ کو پڑھنے آؤں گا. جب وہ تاریخ آئی تو عبد البیچین ہے, جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں, اتنا فاصلہ طے کر کے جاؤں, اتنا پیدل چلنا پڑے گا, اس کے یہاں صرف ایک ہے جو سنتی ہے, جاؤں کہ نہ جاؤں. فیصلہ نہیں کر پا رہی. امام رضا کے روزے پہ آئے, زیارت پڑھی اور پڑھ کے پھر گھر چلے گئے, سو گئے. جیسی آنکھ لگی خواب میں آقا حسین کو دیکھا. مولا حسین کہتے ہیں مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں اجتہادی اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس بھی نہیں پڑھتے. دیکھیے جہاں ہزار ہیں وہاں بھی مولا کی نگاہ ہے, جہاں ایک ہے وہاں بھی مولا کی نگاہ ہے. اور مولا اپنے ہر ہزار کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں. جب مجلسوں پہ نگاہ کرتے ہیں نا امام حسین تو دعا دیتے ہیں. کہا اجتہادی اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس بھی نہیں پڑھتے. ان کی آنکھ کھلی, رونے لگے. دوبارہ امام رضا کے روزے پہ گئے, پکڑ کے ذریعے معافی مانگی, مولا مجھ سے خطا ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے. یا امام رضا آقا حسین سے سفارش کر کے مجھے بخشوا دیجئے. اور نکلے وہاں سے, پھر گئے اس مومنہ کے گھر. اور جب پہنچے اور ساری مسافت طے کر کے جب پہنچے مومنہ کے گھر تو دیکھا مومنہ اس فرش عزا پہ بیٹھی زارو قطار رو رہی ہے. اور جیسے ان کو دیکھا آتے تو پتا اسے جملہ کیا کہا, جب ڈانٹ پڑی جب آئے نا, جس کی نیت میں جتنا خلوص ہے اس کی عبادت اتنی ہی بارگاہ امامت پہ قبول ہوتی ہے. آپ نے دیکھا مومنہ اتنی خالص نیت رکھتی تھی کہ امام سے متوسل تھی, امام سے تسلی دے چکے تھے میں بھیج رہا ہوں, تم نے فرش بچھایا ہے نا, ہم بلاتے ہیں. تو عزاداروں بس اس فرش عزا کے تقدس کا خیال رکھیے گا. جو ہم اپنی نیتوں کو خالص نہیں رکھ پاتے اور یہ عبادت جو اتنی اہم ہے, بہت خاص کر جب مجمع کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے گھر کی مجلسوں میں, ابھی شروع کرتے ہیں ابھی شروع کرتے ہیں, ایک ڈیڑھ گھنٹہ مجلس لیٹ ہو گئی, اب جب مجلس ہو رہی درمیان میں اذان کا وقت آ گیا. یہ اس حسین کا تذکرہ ہے جس نے برستے تیروں میں نماز پڑھی ہے روزے عاشور. خدا را خدا را ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گی, مجھے کوئی حق نہیں حکم دینے کا, ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گی جب گھروں میں مجلس بپا کریں نماز کے اوقات کا خیال کریں. نہ مجلس اس وقت ختم ہو جائے جب اذان کا وقت ہوتا ہے, یا اس وقت شروع کریں جب نماز کا وقت ختم ہو جائے. یہ احتیاط ہمیں اور آپ کو کرنی تھی. خدا نے یہ اپنی صفت رحیمیت سے ہمیں یہ فرش عزا دے دی. بس عزا رہا ہوں. اس فرش عزا پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ شورا کی اس آیت پہ جس پہ پروردگار عالم نے یہ کہا, میرے حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ. کہہ دو میرے حبیب اپنی امت سے کہ تمہاری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تمہارے اقربا سے مودت اختیار کی جائے. اور بہر آپ تذکرہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا. ہر نبی نے کار رسالت میں مسائل اٹھائے ہیں, مگر کسی نبی کو نہیں یہ کہا کہ تمہاری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تمہارے اہل بیت سے مودت کی جائے. فقط محمد مصطفیٰ سے کہا. تو آخر ایسا کیا ہے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت میں کہ خدا انہیں یہ مرتبہ دے رہا ہے. میں نے دو مجلسوں میں آپ کے سامنے دو دو فضیلت آئمہ پیش کی, آج تیسری محرم کو بھی اہل بیت رسول کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس وجہ سے خدا نے ان کی مودت ہم پہ کی, واجب ہے تم پر ان کی مودت اختیار کرو. وہ کیا فضیلت ہے؟ کسی نبی کے اہل بیت معصوم نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کے اہل بیت محمد مصطفیٰ کی طرح معصوم ہیں. یعنی اہل بیت رسول مقام عصمت پہ فائز ہیں, معصوم ہیں. یہ چادر معصومین جو ہے, یعنی اللہ نے معصوم بنایا ہے انبیاء کو اور ہمارے آئمہ کو. کسی نبی کے اہل بیت معصوم نہیں تھے, اسی لیے کسی نبی کے اہل بیت کی مودت واجب نہیں کی. یہ اعزاز ہے, یہ فضیلت ہے, یہ افتخار ہے اہل بیت رسول کا کہ اس کائنات میں ہمارے نبی کے اہل بیت مقام عصمت پہ فائز ہیں. عصمت کیا ہے؟ معصوم ہونا کسی کہتے ہیں؟ عصمت اس طاقت کا نام ہے کہ جو پروردگار عالم عطا کرتا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ جن ہستیوں کو عطا کر دے ان سے گناہ نجاست دور ہو جاتی ہے. اچھا اگر کوئی کہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اہل بیت گناہوں سے دور تھے تو بھی تاریخ میں ہم بہت سے نام دکھا دیں گے, بہت سے لوگ تھے جو گناہوں سے بچا کرتے تھے, تو آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آل محمد ہی فقط معصوم ہیں؟ تو سنیے, انسان گناہوں سے بچنے کی جب کوشش کرے متقی بن سکتا ہے, معصوم نہیں بن سکتا. یہ معصوم وہ اعزاز ہے جو خدا اپنے حبیب کو ان کے اہل بیت کو عطا کرتا ہے. اس لیے کہ متقی پرہیزگار انسان سے نہ دانستگی میں گناہ ہو سکتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, مگر یہ اہل بیت رسول وہ ہے کہ جن سے خطا غلطی دور ہے, ناممکن نہیں محال ہے, محال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان سے ہر نقص, ہر برائی, ہر گناہ, ہر غلطی, ہر خطا دور ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں قرآن سے ثابت کرو ہر چیز کے بارے میں نا. ہاں, قرآن میں خدا نے اعلان کر دیا, قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 جو آپ ہر مجلس میں سنتے ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے چہارہ معصومین کے معصوم ہونے کا اعلان کیا. انما یرید اللہ لیذھب, انما یرید اللہ, اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. کیا ارادہ کر لیا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت کے لیے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ان سے ہر برائی, ہر خطا, ہر گناہ, ہر نجاست, ہر خامی دور کر دی. وَيُطَحِرَكُمْ تَثِیرًا, اور ایسا پاک و پاکیزہ کر دیا جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. یہ ہے آیت تطہیر جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی, قرآن میں موجود, سورۃ الاحزاب میں موجود ہے. اچھا, یہ احسان ہے علی ابن ابی طالب کا. مولا جانتے تھے جو لوگ مجھ سے بغض رکھتے ہیں وہ اس آیت تطہیر میں اوروں کو بھی داخل کریں گے. بھائی اہل بیت میں تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. نہیں, کتاب داستان علی, اس میں روایت ہے کہ جیسے ہی آیت تطہیر نازل ہوئی مولا کائنات نے سوال کیا, اللہ کے رسول اس اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ جناب سالت مات کہتے ہیں علی, تم, فاطمہ, حسن حسین اور فرزندان حسین. پھر مولا رسول خدا نے ایک ایک امام کا نام گنایا, سجاد ہیں, باقر ہیں, جعفر ہیں, یہاں تک کہ حضرت حجت قائم آل محمد تک آئے. اور یہ کہا سوال, اور پھر جب تمام 12 ائمہ کے نام گنا لیے تو جناب سالت مآب کہتے ہیں جب میں معراج میں گیا تھا تو ساق عرش پہ یہ نام لکھے تھے 12 اماموں کے, اور پروردگار عالم نے لکھا تھا کہ کہا مجھ سے, میرے حبیب, یہ تمہارے اوصیاء اور ائمہ ہیں اور یہ سب کے سب پاک و پاکیزہ ہیں. تو اہل بیت میں فقط آل محمد شامل ہیں. یہ اہل بیت رسول, 14 معصومین, ان 14 کے سوا اللہ نے اور کسی کو گناہوں سے مبرہ نہیں بنایا. اور احسان ہے, تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو 6 مہینے تک رسول اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسجد نبوی میں آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو پہلے در فاطمہ پہ آتے, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں نا علی کا ہی تو دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا. تو جب نماز فجر پڑھانے کے لیے آ رہے ہوتے تھے رسول, پہلے در فاطمہ پہ رکتے تھے اور کہتے تھے یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب. اس آیت کی تلاوت 6 مہینے تک رسول مسلسل کرتے رہے در فاطمہ پہ, یا اہل بیت پکار کے. کیوں؟ دنیا پہچان لے اہل بیت میں فقط یہ خانہ ہے, یہ گھر ہے, اس گھر کے رہنے والے ہیں, یہ ہے میرے اہل بیت. اور کمال ہے, احسان ہے محمد والے محمد کا کہ جب خدا نے ان کو پاک و طاہر بنایا, ہر نجاست سے دور ہیں, تو اپنے چاہنے والوں کو شریک کر لیا کہ جو ہماری مودت اختیار کرے گا, مودت پیروی, جو ہماری پیروی کرے گا خدا اس کو بھی پاک و طاہر کر دے گا. کیسے پاک و طاہر کر دے گا؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, میرے اہل بیت کی محبت گناہوں کے جھڑ جانے اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. جس قلب میں جناب رسالت ماب کے اہل بیت کی محبت ہو، آل محمد کی محبت ہو. رسول کہہ رہے ہیں یہ محبت اگر تمہیں مودت کی منزل پہ لے آئے، عمل کی منزل پہ لے آئے، پیروی کی منزل پہ لے آئے، جزا کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں میرے اہل بیت کی محبت گناہوں کے جھڑ جانے اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. تو جو ان سے متصل ہو جائے یہ اسے بھی گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. کیوں پاک کر دیتے ہیں؟ تاکہ جب میدان قیامت میں آؤ تو بہشت پاک لوگوں کی جگہ ہے، صاحبان تطہیر کا مہمان خانہ ہے، وہاں وہ آئے گا جو گناہوں سے پاک ہو. تو مولا اس لیے اپنی محبت میں گناہوں سے پاک کرواتے ہیں. آپ نے سنا بھی مجلس کتبہ میں روایت جو میں نے بیان کی، اس لیے مولا چاہتے ہیں کہ ہم مودت اختیار کر کے پاک ہو جائے تاکہ بہشت میں بھی ہمارے ساتھ رہ سکو. اور واقعا جس کے قلب میں محبت اہل بیت ہو اور خلوص نیت کے ساتھ ہو وہ گناہوں سے پاک کروا دیتی ہے. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، یہ روایت کئی کتابوں میں موجود ہے، کتاب توبہ آغاش رحمت اس میں بھی موجود ہے، کتاب انسان ساز واقعات اس میں بھی روایت موجود ہے. اور یہ روایت یہ ہے کہ ایران کے شہر میں، ایران کا ایک شہر ہے اس کا نام ہے حمدان، حمدان کے قریبی ایک علاقہ ہے جو گنداب کہلاتا ہے، گاف سے گنداب، اس علاقے کے رہنے والے لوگ گندابی کہلاتے ہیں علاقے کی نسبت سے. وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا علی، محب علی ہے، علی کے اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہے، مگر وہ ہر برے کام میں شریک تھا، کسی کو مارنا پیٹنا گالیاں دینا شراب پینا جوا کھیلنا ہر برے کام میں شامل تھا وہ علی اگر. اس علاقے میں مشہور تھا کہ بہت برا ہے، برا آدمی ہے، لڑائی جھگڑے میں آگے آگے. اور اسی علاقے میں ایک ذاکر حسین رہتا تھا جس کا نام تھا شیخ محمد حسن. وہ بیان کرتے ہیں کہ روز عاشور مجھے میرے علاقے سے آگے ایک محلہ حصار تھا، مجھے روز عاشور کی مجلس، شام غریبہ کی مجلس کے لیے مجھے وہاں بلایا گیا اپنے علاقے سے دور. کہا میں روز عاشور وقت عصر میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، مگر جب مجلس پڑھ کے پلٹنے لگا تو راستے میں اتنی دیر ہو گئی کہ رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور لوگ ظاہر عاشور کے دن کے تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو لوگ جلدی بستروں پہ چلے جاتے ہیں. کہا شہر کا دروازہ بند ہو گیا تھا. اب وہ ذاکر محمد حسین کہتے ہیں میں دروازے پہ پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ شہر کا دروازہ کھل تاکہ میں شہر میں داخل ہوں اپنے گھر جاؤں. کہا جب میں دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو وہی علی گندابی شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس کہیں مستی میں تھا، نشے میں تھا. جب میں نے کہا دروازہ کھولو، اسے پوچھا کون؟ کہا میں ذاکر حسین شیخ محمد حسن ہوں. اسے کہا کیوں اتنی دیر سے آئے ہو؟ کہا میں جسے حسین پڑھنے گیا تھا مجھے راستے میں دیر ہو گئی. علی گندابی جو شراب کے نشے میں اسے دروازہ کھولا، اب ظاہر شراب کے نشے میں تو اول فول بھی بول رہا ہے. اب جیسے اس کو دیکھا تو کہا کہ تم ذاکر حسین ہو؟ کہاں. کہا مجھے ذرا قمر بنی ہاشم کے مصائب تو سنا، قلب میں محبت تھی نا عباس کی، کہا ذرا مجھے آج قمر بنی ہاشم عباس علمدار کے مصائب تو سنا دو، مجلس پڑھ کے سنا دو، تم ذاکر ہو نا؟ اب نشے کی حالت میں کہہ رہا اچھا تم کو تو مجمع چاہیے ہوگا، تم کو تو ممبر چاہیے ہوگا. روایت یہ کہتی ہے وہ سجدے کی حالت میں گیا، حالت سجدہ میں جا کے کہنے لگا میری پشت پہ بیٹھ جاؤ، یہ ممبر تمہارا. شیخ محمد حسن کہتے ہیں میں اس کی پشت سے بیٹھا، کہاں پہ کہیں میں ڈر رہا تھا، اندھیرا تھا. ذاکر کہتے میں ڈر رہا تھا، خوفزدہ اندھیرا تھا، کوئی نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے، سو گئے تھے، مجھے خوف تھا اس علاقے کا بدماش ترین آدمی چاقو چھرا بھی ہوتا ہے، سنا مجھ پہ حملہ کر دے کیونکہ نشے میں مست ہو رہا ہے. کہا میں خاموشی، کہاں تمہیں ممبر چاہیے نا، حالت سجدہ میں گیا، کہا میری پشت پہ بیٹھ جاؤ اور مجھے قمر بنی ہاشم کے مصائب سنا دو. ذاکر حسین کہتے میں نے جب عباس علمدار کے مصائب پڑھنا شروع کیے تو اس کی گریا کی عجب حالت تھی، تڑپ رہا تھا روتے ہوئے. اور جب مجلس تمام ہوئی تو ذاکر کہتے ہیں میں نے ایک عجب انقلاب دیکھا اس کے اندر. اس وقت وہ حضرت عباس کے مصائب میں رونا اس کی مغفرت کا سبب بندوں سے کردار میں تبدیلی آ گئی. اگلی صبح سے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس نے گناہ چھوڑ دیے، توبہ استغفار کی خدا کی بارگاہ میں، اور پھر باقی زندگی نیک کاموں میں صرف کرنے لگا، پیسے جوڑے، امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا گیا. جب عراق پہنچا، نجف پہنچا، تو اس وقت نجف میں آیت اللہ شیرازی امام علی کے صحن میں نماز جماعت پڑھاتے تھے. اور جب یہ وہاں پہنچا نجف میں تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب آیت اللہ شیرازی نماز جماعت پڑھا رہے ہوتے تھے مولا علی کے صحن میں تو یہ پیچھے صف اول میں ہوتا تھا، بالکل صف اول میں. اسی کوشش کی تھی جتنا صف پہ آپ قریب ہوتا ثواب آپ کا زیادہ ہے، تو کہا اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ صف اول میں ہو. ایک مرتبہ نماز مغرب و عشاء کا وقت تھا، آیت اللہ شیرازی نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ خبر آئی فلاں علاقے میں عالم کا انتقال ہو گیا، بہت متقی پرہیزگار عالم کی خبر آئی کہ انتقال ہو گیا. آیت اللہ شیرازی اس زمانے کے مجتہدین مراجعین میں تھے، کہ اچھا اس کا انتقال ہو گیا ہے. وہ اتنا صاحب تقویٰ تھا کہ اس کا حق ہے اس صحن امام علی میں قبر کھودے, اس کو یہاں دفنائیں گے. صحن امام علی میں قبر کھودی جانے لگی اور جب آیت اللہ شیرازی مغرب عشاء کی نماز پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں, اور علی گندابی جو اب بدل چکا ہے عقاب الفضل کے مصائب پر رونے کی وجہ سے, یہ بھی نماز پڑھ چکا ہے مغرب عشاء کی اور آیت اللہ شیرازی کے پیچھے مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک بار یہ خبر آئی جو آپ نے خبر سنی تھی نا فلاں عالم کی, وہ کونے کی حالت میں تھے اور اب ان کو ہوش آ گیا ہے. اب خبر تو کھل چکی تھی, اس نے اچھا ہوش آ گیا. جیسے یہ خبر آئی وہ علی گندابی جو مصلی پہ بیٹھا تھا گرا اور ختم ہو گیا. جیسے ہی گر کے ختم ہوا آیت اللہ شیرازی اس زمانے کے مراجعین میں تھے مجتہدین میں, انہوں نے پلٹ کے دیکھا کہا اس قبر میں اس علی گندابی کو دفن کر دو, شاید مولا علی نے قبر اسی کے لیے کھدوائی تھی. آپ نے دیکھا کہ یہ مصائب بھی مجلس عزا کی برکت, یہ اہل بیت جو صاحب تطہیر ہے جو ان سے متوسل ہو جائے چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. کل میں نے آپ کے سامنے چھوٹے امام کے جملے سنائے تھے, چاہے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو کبھی ہم سے منہ نہ موڑنا. یہ ایسے پاک و طاہر ہے, یہ ایسے معصوم ہے, جو ان سے متوسل ہو جائے اسے بھی گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. صلوات پڑھی بابا سے. اور یہ فرش عزا کا احسان ہے کہ محبت اہل بیت اور بہشت کے حوالے سے میری اور آپ کی گفتگو میں ہم حسین ابن علی کے صدقے میں سورہ واقعہ سے استفادہ کر رہے ہیں. کل کی مجلس میں ہم سورہ واقعہ کی 12 آیتوں تک پہنچے تھے. 12 آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, اور ان 12 آیتوں میں پروردگار عالم نے میدان قیامت کا منظر پیش کیا کہ کس طرح خدا اولین سے آخرین کی تمام امتوں کو جمع کر کے تین لائنز میں کھڑا کر دے گا, تین گروپس میں کھڑا کر دے گا. ایک اصحاب یمین ہوں گے جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, ایک اصحاب شمال ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ گناہگار ہوں گے, اور ایک سابقون السابقون سابقین ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اور جو علی کا حقیقی شیعہ بن جائے تو رسول کہہ کر گئے تھے یا علی انتا وشیعتو کا ہم السابقون, وہ سابقون میں سے ہوں گے. اور اسی لیے مولا کائنات دعائے کمیل جو ہمیں دعا سکھا گئے نا, اس دعا میں مولا سکھا گئے کہ مانگا کرو کہ خدا تمہیں سابقین میں شمار کرے. وہ دعا میں جملہ کیا ہے جو ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا, تو دعائے کمیل میں جملہ آتا ہے حتی اسرہا الیکا فی میادین السابقین, بارہا مجھے اپنی مسلسل خدمت کی توفیق عطا فرما. جملہ ہے, مولا نے سکھایا مانگو ہر شب جمعہ کہ ہمارا ہر عمل عبادت ہو جائے. کیوں؟ بارہا تو ہمیں مسلسل عبادت کی اپنی خدمت کی توفیق عطا فرما, جا کے جب تیرے سامنے آئے فی میادین السابقین تو ہم سابقین کی طرح تیری طرف آگے بڑھ رہے ہوں. خدا نے یعنی مولا نے دعا کمیل میں سکھا دیا, دعا کیا کرو خدا ہمیں سابقین میں رکھے. اب آیت نمبر 13 اور 14 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ میں سلت من الاولین و قلیل من الاخرین, یہ جو سابقین کا گروہ ہے نا یہ امت محمدی کے ابتدائی دور میں زیادہ ہوں گے سابقین, اور آخری زمانے میں سابقین کم ہوں گے. اور ہم آج کے حالات دیکھ رہے ہیں, اور جناب سالات میں آپ خود کہہ کر گئے تھے کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور میرے زمانے کے بعد والا زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا اتنی زمانے میں خامیاں اور برائیاں زیادہ ہوتی جائیں گی, وہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو سورہ واقعہ میں آیت کیا سنت من الاولین, اس امت کے ابتدائی دور میں سابقین زیادہ ہوں گے, وقلیل من الاخرین اور آخری زمانے میں سابقین کم ہوں گے. اچھا اب جو سابقین کو اللہ بہشت میں نعمتیں دے گا, اب خدا نے 26 آیت تک آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 26 تک خدا نے وہ سب نعمتیں گنائی ہیں جو خدا سابقین کو دے گا, سابقین کے گروہ کو دے گا. اب سنیے خدا نے کس طرح بیان کیا, کیا نعمتیں ملیں گی سابقین. خدا ہم سب کو علی کے سابقین علی کے شیعوں میں شمار کر لیں تاکہ ہم بھی بغیر حساب کتاب اس طرح دنیا میں اطاعت الہی انجام دیں, اس طرح نیکیوں میں سبقت کریں. کیونکہ جو میں نے کل بیان کیا نا آپ کے سامنے کہ سابقین وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. اگر کوئی پوچھے کیا ثبوت ہے تو آپ نے اپنے دل سے تو نہیں کہہ لیا نہیں قرآن کہہ رہا ہے, قرآن پاک میں سورہ مومنون 18 سپارے میں, اور 18 سپارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 61 آیت کا نمبر پروردگار عالم ارشاد فرمایا, اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, وہ لوگ ہیں اولائک یسارعون جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں, وہم لہا سابقون تو وہی سابقین میں سے ہیں. سابقین کون؟ اگر زندگی میں عادت بنا لے نیکیوں میں جلدی کرنے کی, ہم پہل کیوں نہ کریں کسی نیکی میں, انتظار کریں ہاں کوئی کرے گا تو ہم بھی کر لیں گے, نہیں ہم پہل کیوں نہ کریں, ابتدا ہم کیوں نہ کریں. تو جو سابقین ہوں گے انہیں خدا نعمتیں کیا دے رہا ہے, سنیے اب قرآن میں سورہ واقعہ میں, علی سرر موزونۃن, سرر تخت, موزونۃن مرقش, منقش کیے ہوئے ایسے تخت ہوں گے جن پہ سونے کے زر و جواہر کے نقوش بنے ہوں گے. اب اللہ صادقین کو جنہوں نے ساری زندگی واجبات کی سختی سے پابندی کی, محرمات سے یعنی حرام چیزوں سے بچے, تکالیف پہ صبر کیا, نیکیوں میں آگے بڑھتے رہے, تکلیفیں جھیلی, اب جزا کیا مل رہی ہے؟ سونے سے مرصع تخت پہ بیٹھے ہوں گے, علی سرر موزونۃ, نقش و نگار سونے کے جواہرات سے بنا ہوا تختوں سے بیٹھے ہوں گے. کیسے بیٹھے ہوں گے؟ اگلی آیت, متقین علیہا متقابلین, متقین تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کے, علیہا متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے سونے کے بنے ہوئے منقش تختوں پر, پیچھے آرام کے تکیے موجود ہیں, جو دکھ اٹھانے تھے جو تکلیفیں اٹھانی تھی وہ دنیا میں اٹھا لی, اب جزا پانے کا زمانہ ہے. سابقین کی جزا کہ تخت پہ بیٹھے متقین علیہا متقابلین, تکیہ لگائے ایک دوسرے کے سامنے بڑے خوش خرم بیٹھے. اچھا اگلی آیت, یطوف علیہم ولدان مخلدون, یطوف ان کے گرد پھر رہے ہوں گے کون؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون, ایسے لڑکے نابالغ بچے ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے. خدا نے سابقین کو بہشت میں خدمت گار مہیا کیے. آج جب ہم اور آپ خواتین گھر میں کام کر رہے ہو تو جس کا کنبہ ماشاءاللہ بڑا ہو اور کام زیادہ کرنا پڑتا ہو تو کبھی کبھی ہم خواتین جب دل جل جاتا ہے نا تو کبھی کبھی میرے آپ کے کچھ جملے آ جاتے ہیں کہ ہاں جو ماسی ہم پیسوں پہ رکھتے ہیں اس کو بھی ایک دن چھٹی کا مل جاتا ہے, وہ بھی نخرے کر کے چھٹی کر لیتی ہے, اتوار کو چھٹی کر لیتی ہے, جو نکاح میں لائی ماسی ہوتی ہے اس کو تو کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی. کبھی ہم جل کے کہتے ہیں نا تھک جاتی ہیں, بچوں کی پرورش گھر والوں کو دیکھنا ہے, تو بس تکلیفیں یہاں تک ہیں, اللہ وہاں خدمت گار دے گا. یہ دوسرے علیہ ملدان مخلدون کہ ایسے نابالغ خوبصورت لڑکے, ولدان کہتے ہیں وہ خوبصورت نابالغ لڑکے جو ان کی خدمت پہ معمور ہوں گے, ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے. اچھا کیا خدمت کر رہے ہوں گے؟ اگلی آیت, بے اقواب و اباریقہ و کاس من مغین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, ان کی خدمت کیا ہوگی؟ وہ اباریقہ, بے اقواب و اباریقہ, بے اقواب, اقواب جمع ہے کوکب کی, اور کوکب ایسے جام اور پیالوں کو کہتے ہیں جس میں ہینڈل نہیں ہوتا, چائے کے کپ میں ہینڈل ہوتا ہے نا, کچھ ایسے پیالے کچھ ایسے جام ہوتے ہیں خوبصورت. اب جنت کی کراکری کی خوبصورت دیکھیے جو اللہ بیان کر رہا ہے, بہشت میں کیا کیا ملنے والا ہے. کہا کہ کیا؟ اب بے اقواب ہوں, وہ پیمانے وہ جام ہوں گے جس پہ دستہ نہیں ہے, ہینڈل نہیں ہے. وہ اباریقہ, اباریق وہ جام ہے جس میں ہینڈل ہے, دونوں قسم کے پیالے رکھے ہوئے. بے اقواب بھی ہوں وہ اباریقہ وہ کاسم معین, اس میں مشروب جنت ڈال کے یہ جو ولدان مخلد ہوں جو ہمارے خدمت گار ہوں گے انشاءاللہ, یہ ان پیالوں میں مشروب جنت ڈال کے پلا رہے ہوں گے. اور پھر خدا نے اگلی آیت میں کہا لا تصدعون عنها ولا ينزفون, اور اس کو دنیا کی شراب کی طرح مت سمجھنا, یہ جو مشروب جنت ہے اس کو دنیا کی شراب کی طرح مت سمجھنا کہ اس کو پی کے سر میں درد ہو جائے بیماری لگ جائے, کہا نہیں نہ سر میں درد ہوگا اور انتہا خوش ذائقہ ہوگی کوئی مست بھی نہیں ہوگا. اچھا اگلی نعمت, وفاکہتم مما یتخیرون, جو پھل اور میوے وہ چاہیں گے, مما یتخیرون جو اہل بہشت جو سابقین جو پھل اور میوے پسند کرتے ہوں گے وہ پیش کر دیے جائیں گے. اللہ کو پتا نا انسان کو, اللہ نے ہمیں خلق کیا تو ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, کھانے پینے کے بغیر تو ہماری کوئی بات مکمل ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اگر کوئی فیسٹیول ہے تو کھانے پینے کا پہلے خیال ہے, کل میں تذکرہ کیا تھا رمضان ہے جس میں اللہ کھانے پینے سے روک رہا ہے, ہم اس میں سارا دن کھانے پینے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. عید ہے بقرعید ہے سارا زور کھانے پینے پہ, اور اگر شہر میں ہڑتال ہو جائے تو وہ ہڑتال بھی فیسٹیول بن گئی, اب کل سب لوگ گھر میں بھی کیا پکائیں, تو فطرت تو اللہ جانتا ہے نا ہماری, تو میں کہ تمہیں کیا ملے گا بہشت میں اگر تم اہل بیت کی مبدت کرو گے. وفا کے حتی مما یتخیرون, جو پھل اور میوے وہ پسند, متخیرین جو پسند کریں گے, جو پسند کریں گے وہ پیش کر دیے جائیں گے. وہ اللہ ہمیں الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور بھنے ہوئے پرندے, یعنی پرندے کا بھنا ہوا گوشت جب وہ چاہیں گے بھوک کا احساس ہوگا وہ پیش کر دیا جائے گا. بہترین غذا خدا دے رہا ہے, بہترین غذا. اور یہاں تک روایات میں ہے کہ ہر ہر غذا کی 70-70 ذائقے ہوں گے. کتاب ماد میں روایت ہے کہ اب خاتم النبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب سارت ماد نے ایک روز خواب میں اپنے چچا جناب حمزہ کو دیکھا. جناب حمزہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے تھے. جناب سارت ماد کہتے ہیں میں نے چچا کو جب خواب میں دیکھا تو دیکھا ان کے سامنے خوان میں بہشتی انا رکھے ہوئے ہیں. برزخی بہشت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے تھے وہ. رسول کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کے سامنے بہشتی اناروں سے بھرا ہوا طبق رکھا جسے وہ کھا رہے تھے. پھر میں نے دیکھا اچانک وہ بہشتی انار کا طبق کھجور کے طبق میں چینج ہو گیا. جیسے ہی صاحب بہشت کوئی خواہش کرے گا نعمت کا رنگ تبدیل ہو گیا. اور جان صاحب آپ کہتے ہیں کہ جنت کے پھل دنیا کے پھل کی طرح نہیں ہوں گے, ہر ہر پھل میں 70 ذائقے ہوں گے. اور کہا جی میں اپنے چچا کو دیکھا بہشتی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے, تو میں نے اپنے چچا سے سوال کیا اب آپ عالم برزخ میں ہیں, آپ نے عالم برزخ میں کس عمل کو زیادہ فائدہ مند پایا؟ پوچھنے والا نبی اور بتانے والا شہید, یعنی اس زمانے میں امام حسین کی شہادت سے پہلے جناب حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا. شہید سے سوال کر, نبی سوال کر رہے ہیں عالم برزخ میں آپ نے کس عمل کو بہت اثر پذیر پایا؟ کہا تین چیزوں کو. علی ابن ابی طالب کی محبت کا دل میں ہونا, جس کے دل میں محبت ہے وہ برزخ میں بڑی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے. دوسرا کسی پیاسے کو پانی پلانا, بچوں کو سکھانا ہے, گھر میں بچے ہوتے ہیں نا تو کسی اٹھ کے پانی پلا دو, اف ہمیں نکال کے دیں آپ کو پھر سے بوتل, ہم اسکول سے آئے تھے کہ بچوں کو سکھانا ہے اس کی جزا کیا ہے, جو برزخ میں سب سے زیادہ عمل کام آتا ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا. اور جناب حمزہ کہتے ہیں محمد تمہاری اور تمہاری آل کی محبت رکھنے والے جب تمہارا نام سنتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب سب سے زیادہ آخرت میں. اب اللہ نے بتا دیا بیٹھنے کے لیے مرصع تخت ہوں گے, تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے, خدمتگار موجود ہوں گے, مشروب جنت ہوگا, کھانے کو میوے ہوں گے, پھل ہوں گے, پرندے کا بھنا ہوا گوشت ہوگا. اور کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں, حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون. حور عین خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ازدواج کے لیے. اور کیسی ہوں گی؟ کا امثال اللؤلؤ المکنون. لولو موتی, مکنون چھپا ہوا, وہ موتی جو سمندر کی تہ میں صدف میں چھپا ہوا ہوتا ہے, سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. کا ایسی ہیرے ہوں گے جن کو اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہوگا. خدا شان بیان کر رہا ہے سابقین کی کہ تمہیں یہ نعمت عطا کریں گے. اور پھر کیا کہا؟ لیسمعون فیہا لغو ولا تاثیما. اب بہشت میں ماحول کیسا ہوگا؟ لا یسمعون فیہا لغو ولا تاثیما, وہ وہاں پہ کوئی لغو بری بات یا گناہ کا تذکرہ نہیں سنیں گے. تو پھر کیا باتیں کریں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما, وہاں ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا, کبھی خدا کا سلام آ رہا ہوگا. بہشتی سابقین کے جو محل ہوں گے, محل کے ہزار دروازے ہوں گے, ہر ہر دروازے سے ملائکہ داخل ہوں گے کہ آگے سابقین کو سلام کرے, اہل بہشت کو سلام کرے. تو خدا کہہ رہے فضا کیا ہوگی؟ الا قیلا سلاما سلاما. اور آئمہ بیان کرتے ہیں, اور آئمہ سے مری روایت کو جب شہدا کی زبان سے سنا, آیت اللہ دستغیب شیرازی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ بہشت کی تمام نعمتوں میں تین نعمتیں بہت اہم ترین ہیں. تین نعمتیں ابھی آپ نے تذکرہ سنا نا کہ اللہ سابقین کو کیا کیا دے گا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں تذکرہ ہوگا کہ اللہ اصحاب الیمین کو کیا کیا دے گا. یہ تو سب سے آگے تھے نا, تو ان کا تذکرہ اللہ نے سب سے پہلے کیا کہ سابقین کو اللہ کیا کیا دے گا. تو تین نعمتیں ایسی ہیں کہ جو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ بھاری, سب سے بڑی ہیں. پہلی نعمت کیا؟ کہ جب اہل بہشت بہشت میں چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا کہ اب یہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی, ان نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا. نعمتیں خدا دنیا میں بھی دیتا ہے مگر دنیا کی نعمتیں زوال ہیں, صحت بھی بیمار ہو جاتے ہیں, جوانی ملی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے, یہاں بھی رزق سڑ جاتا ہے, خراب جاتا ہے, وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو پہلی خوشخبری, پہلی نعمت جو تمام نعمتوں سے بڑی ہوگی, سننے کو ملے گی کہ جو نعمتیں تمہیں دے گی تم سے واپس نہیں لی جائیں گی.
और इन नियमतों को जवाल भी नहीं होगा। दूसरी बड़ी नियमत क्या होगी, निदा आएगी कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया। दूसरी बड़ी नियमत है। सारी जिंदगी अमाल करते हुए मैं तस्करा किया था आपके सामने, इस कायनात की सबसे बड़ी नियमत का नाम है कि खुदा राजी हो जाए, और अहले बहिश्त को खुशखबरी दी जाएगी तुमसे खुदा राजी हो गया। और तीसरी नियमत यह दी जाएगी कि अहले बैत के चाहने वालों को अहले बैत के पड़ोस में जगह दी जाएगी, और किस तरह जगह दी जाएगी, मौला अली के घर में शजरे तूबा है, और उस शजरे तूबा की एक एक शाख हर मोमिन के घर में होगी जो मौला के पहलू में घर उस मौला की जन्नत में मौजूद होंगे। और छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम बयान करते हैं जब ये साबिकीन, जब ये मोमिनीन शजरे तूबा की दरख्त के साए में ही तख्त पे बैठे होंगे, गुफ्तगू क्या कर रहे होंगे। छठे इमाम कहते हैं ये अल्लाह के लुत्फ करम का तस्किरा कर रहे होंगे, मोहम्मद आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ रहे होंगे, ये गुफ्तगू होगी साबिकीन की वहां पर। तो अकबरानी इमाम, अगर खुदा हमें तौफीक दे, खुदा इस फर्शी अजा के सदके में तौफीक दे कि हम सबकी ये मोहब्बत अहले बैत मवद्दत की मंजिल पे आ जाए, ताकि हम भी साबिकीन में शामिल होकर बहिश्त में दाखिल हों। मगर याद रखिए, जो अहले बैत से मवद्दत इख्तियार कर ले, खुदा उसे जायके बहिश्त इसी दुनिया में चखा देता है। अजीब जुमला मेरी जबान से अदा हुआ ना, मैं रिवायत पेश करूंगी। जो अहले बैत की मवद्दत इख्तियार कर ले, यानी अहले बैत की पैरवी करे, जिस काम से मौला ने रोक दिया रुक जाओ चाहे कितना ही दिल चाहे, जिस काम का मौला ने हुक्म दे दिया चाहे कितनी ही तकलीफ उठाना पड़े करना है, जो मवद्दत की मंजिल पे आ जाए, तो खुदा उसे जायका बहिश्त इसी दुनिया में चखा देता है। और मैंने कल आपके सामने आयतुल्लाह सिस्तानी के वालिद के वाकया पढ़ा था कि मौला ने आके क्या कहा था, मुझसे मुलाकात चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो इतने अमाल की जरूरत नहीं है, तुम इस साहिब जनाजा जैसा बन जाओ। इस मोमना का तरीका क्या था, सख्ती से वाजिब पर अमल करती थी, बापर्दा रही, घर से बाहर नहीं निकली कि सर का हिजाब चला जाए। कल मैंने बयान किया नजीस के आखिर में, जो इस तरह वाजिबात पर अमल करता हो, खुद को हराम से रोकता हो, तो इमाम कहते फिर तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं खुद आऊंगा। और मैं और आप जो महरूम ज़ियारत हैं, जो इमाम से तवस्सुल नहीं कर पाते, वजह यही है कि हमारे गुनाहों के पर्दे हैं जो दरमियान में मौजूद है। इसीलिए छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो हजरत हुज्जत के अंसारो असहाब में शामिल होना चाहता है, वो तकवा अख्तियार करे, गुनाहों से बचे। तकवा क्या है, गुनाहों से बचे। कई शायद की तफसील बयान करूंगी, आज दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस मौला की हदीस पढ़ के सुना रही हूं। छठे इमाम कहते हैं जो तकवा अख्तियार करे और करीमाना अखलाक अपनाए, वो इमाम जमाना के अंसारो असहाब में शामिल हो सकता है। कभी यह ना सोचिएगा कि जब इमाम का जहूर होगा तो इमाम की मददगार बनेगी, नहीं। उलमा बयान करते हैं इमाम की गैबत में भी कोई अगर इमाम के मददगारों वाला काम कर रहा है, वाजिबात पे अमल कर रहा है, हराम से बच रहा है, मुस्तहब पे अमल कर रहा है, मकरूह छोड़ रहा है, मुबा को छोड़ रहा है, क्यों, इमाम का कुर्ब मिल जाए, तो जो आज दुनिया में ऐसे काम कर रहा है तो यकीनन मददगार इमाम है। आज हमारे घरानों में जो शादियां होती है, मिक्स गैदरिंग का माहौल होता है, क्या इमाम जमाना आ जाएंगे तो मिक्स गैदरिंग का माहौल होगा, इस तरह बन ठन के लोग नामहरमों के सामने, मूवी मेकर्स के सामने खड़े होंगे, आपका दिल गवाही देता है, नहीं होंगे। इमाम ऐसा 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 इंसान इमाम कभी नहीं चाहेंगे जहां हराम गुनाह होता हो, नहीं चाहेंगे ना इमाम। अगर आज मैं और आप अपनी औलाद की शादी में ये गुनाह निकाल दें, यकीन जानिए हमारा शुमार इमाम के मददगारों में हो जाएगा, क्योंकि इमाम जो करना चाहते हैं वो हम आज से शुरू करें, क्यों, मौला हम तैयारी कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका जहूर चाहते हैं, तो जो आज से तैयारी करेगा मौला उसको अभी अपनी गैबत में होते हुए भी इतना मददगार कहेंगे। ये उलमा के अल्फाज हैं। जरूरी है कि अपने वक्त के इमाम को याद करें। मैंने मजलिस की इब्तिदा में हदीस पढ़ दी, हम मजलिस में जब आते हैं तो हमारा इमाम हमें नाम लेके बुलाता है, तो मौला तो इतना ही याद रखे, नाम ले लेके पुकारे। और मौला ने खुद एक तहरीर लिख के रवाना की थी अपने नायब को शेख मुफीद को, और तहरीर में क्या था, हम तुमसे कभी गाफिल नहीं होते, अगर हम तुमसे गाफिल हो जाते तो दुश्मन तुम्हें खत्म कर चुका होता, हम तुमसे बाखबर है, मगर हम अपने इमाम से कितने बाखबर हैं। हम कहेंगे नहीं, हम दुआ नुतबा तो पढ़ते हैं, हम जाते आले यासीन तो पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते पढ़ते हैं, मगर हम कितना अपने इमाम को दिल से याद करते हैं, कितना हमारा कल्ब उनकी मोहब्बत से मामूर है। जो हर पल याद करते हैं ना, वो महरूम नहीं रहते ज्यादा से। आयतुल्ला सईद हाशिम हद्दाद एक आलिम, और इनका तरीका यह था, उठते बैठते बैठे खड़े हो रहे या साहिबुल जमान, चलने के लिए चाह रहे या साहिबुल जमान, खाना खा रहे निवाला तो उड़े बिस्मिल्लाह पड़ी या साहिबुल जमान, नमाज के लिए मुसल्ले पे जा रहे हर वक्त जबान पे इमाम जमाना का नाम या साहिबुल जमान या साहिबुल जमान, इतना मौला को पुकारते थे कि लोगों ने सवाल कर लिया, आयतुल्लाह सैयद हाशिम से सवाल कर लिया, आगा आप जो हर वक्त इतना या साहिबुल जमान करते हैं कभी मौला की जियारत भी नहीं? पूछने वाले का अंदाज हमारी आपकी तरह था। जवाब सुनिए आप। अच्छा ये आयतुल्लाह सैयद हाशिम की पहले अजमत बता दूं फिर मौला का जुमला समझ में आएगा, फिर इनका जुमला समझ में आएगा। सैयद हाशिम ये इतने बातकवा, ये तकवे की तशरीह हो जाएगी अगर मैं इनका किरदार बयान कर दूं। बातकवा क्या मतलब? इतना ये हराम से बचते थे, इतना ये वाजिब पे पाबंद थे कि जब ये सलमान फारसी की कब्र पे गए ना जियारत के लिए और सलमान फारसी की कब्र की पायती बैठ गए जाके फातिहा और सूरह पढ़ने के लिए, कब्र सलमान फारसी से आवाज आई सलमान फारसी की, आप मेरी पायती ना बैठे मेरे सरहाने बैठे। अंदाजा कीजिए तकवा किसे कहते हैं। मेहनत करनी पड़ती है ना, कोशिश करनी पड़ती है, बगैर कोशिश के तो नवाला भी मुंह में नहीं जाता, तो थोड़ी कोशिश और बढ़ा दें हम। मौला आपका खुद चाहिए, तसव्वुर में लाइए हजरत हज्जत को, मौला एक दिन और गुजर गया आपके बगैर, आपको देखे बगैर, आपको सुने बगैर, वो मोहब्बत हमारे कल्ब में पैदा की होंगी। ये इतने बात अखवा है सलमान फारसी ने कब्र से आवाज देके कहा आप मेरे पायती नहीं बैठी है, इतराम है इनका, आप मेरे सरहाने बैठी। जब इनसे पूछा जो आप हर वक्त या साहिबुल जमान करते हैं कभी मौला की जियारत भी मिली, तो सैयद हाशिम कहते हैं अंधी हो जाए वो आंखें जो सुबह बेदार हो पहले चेहरा इमाम न देखे। अंधी हो जाए वो आंखें जो सुबह बेदार हो पहले इमाम के रुखे अनवर की जियारत न करें, यानी रोजाना इमाम इनको शरफ जियारत अता करते थे। अजदारो बस दुआ करना है खुदा करे ये माहे मुहर्रम हमें हुर की तरह इमाम से मुतवस्सिल कर दे। हुर ने लश्करे यजीद से निकलकर हुसैन इब्ने अली के खैमों की तरफ बढ़ के बताया कभी नाउम्मीद ना होना चाहे कितने ही गुनाकार क्यों ना हो। ये अहले बैत वो है, ये वो पाक ताहिर है, ये वो साहिब तथीर के मालिक है, इनकी तरफ आ जाओगे गुनाह से पाक हो जाओगे, वक्त के इमाम से मुतवस्सिल हो जाओगे। अजदारो ने इमाम शबे आशूर पूरी रात हुर बेचैन था, सो नहीं सकता था, बैठता था खड़ा होता था खैमे के अंदर कभी खैमे के बाहर, क्यों? रात भर सो इसी से कहा कि जैसे ही रात का सन्नाटा था लश्कर यजीद वाले अपने हथियार तेज कर रहे हैं, मगर हुर को आवाज आ रही है खयाम हुसैनी से अलतश अलतश। शबे आशूर हुसैन के बच्चे सो नहीं सके, क्यों? इतने प्यासे थे, इतने प्यासे थे मौला के बच्चे कि सारी रात रो रो के कह रहे थे अलतश अलतश, हाय प्यास हाय प्यास। और जब ये सदाएं हुर के कानों में आती थी हुर बेचैन हो जाता था, नहीं तो मौला को घेर के लाया हूं इधर, और आज मेरे मौला के बच्चे इतने प्यासे हैं, पूरी रात बेचैन है, क्या करूं क्या करूं। सुबह आशूर नमदार हुई, निकला लश्कर अजीज से, आगे बढ़ रहा था मामे हुसैन की तरफ बढ़ रहा है, उसे फैसला कर लिया अब इस जहन्नम से निकल के बहिश्त की तरफ जाना है। जैसे ही आगे बढ़ा पीछे से बेटे ने आवाज दी, बाबा कहां जा रहे हैं? कहा बेटा जहन्नम छोड़ के जन्नत की तरफ जा रहा हूं, मैं मौला के पास जा रहा हूं अपना उज्र बख्शवाने के लिए। बेटा कहता है बाबा जब जन्नत की तरफ जाते हैं तो मुझे छोड़े जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। होर होर का बेटा चलो मौला हुसैन की तरफ, रोजे आशूर सुख का वक्त है। जब आगे बढ़ रहे ना जैसे खयाम हुसैन के करीब आए, हुर ने अपने बेटे से कहा मेरे हाथों को रुमाल से बांध दे। कहा बाबा ये क्यों करवा रहे हैं? कहा मैंने इन्हीं हाथों से मौला हुसैन की सवारी की लजाम पकड़ी थी, मौला को रोका था, बस मैंने इन हाथों को बांध दे रुमाल से। बेटे ने हाथ को रुमाल से बांध दिया और कहा मेरे अबा को मेरे चेहरे पे डाल दे, मेरा चेहरा नजर ना, मैं शर्मसार हूं, मैं किस मुंह से जाऊं मौला की खिदमत में। अबा को चेहरे पे डाल दिया बेटे ने। आगे बढ़ रहे हुर और हुर का बेटा, एक मरतबा बेटे की आवाज आई अल्लाह अकबर। हुर ने पूछा क्या हुआ मेरे लाल? कहा बाबा असहाबे हुसैनी इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। हुर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक मरतबा फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ? कहा बाबा आलमदार हुसैनी अबुल फजल अब्बास इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। आगे बढ़ रहा हुर, एक मरतबा फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा آپ کیا ہوا؟ کہا بابا آقا حسین ابن علی خود استقبال کے لیے آئے ہیں. آپ جو یہ سنا گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اور امام حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے اور حضور نے کہنا شروع کیا مولا کیا اس گناہگار کی گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے؟ مولا کیا اس گناہگار کا گناہ بخشا جا سکتا ہے؟ مولا جب تک نہیں معاف کریں گے یہ سر آپ کے قدموں سے نہیں اٹھے گا. مولا حسین نے ہاتھوں کو پکڑ کے بازو کو تھاما اور ان کو کھڑا کیا. عزادار فرش عزا تو رو رہے ہیں نا, اس فرش عزا پر بھی حسین کی ماں بیٹھی ہے. حسین کی ماں کو سفارش ہی بناؤ, کہا بی بی ہم سب گناہگار ہیں, اپنے لال کے صدقے میں بخشا دیجئے. مولا حسین نے حور کو بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا, کہا حور میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. جب مولا نے حور کو کھڑا کیا نا بازو سے پکڑ کے اور حور نے مولا کے چہرے کو دیکھا تو مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا مولا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا حور میں خوش بھی ہوں اور میں غمزدہ بھی ہوں. کہا مولا کیوں؟ آقا حسین کہتے خوش اس لیے ہوں کہ تو جہنم چھوڑ کے جنت کی طرف آ گیا, مگر حور غمزدہ اس لیے ہوں آج مہمان بن کر آیا ہے, مگر تیرا مولا اتنا غریب ہو گیا ہے کہ حسین کے خیمے میں ایک قطرہ آب نہیں ہے کہ میں اپنے مہمان کی خاطر کر سکوں. جیسے ہی مولا نے جملہ کہا حور کہتا ہے مولا میری خاطر کرنا چاہتے ہیں نا؟ کہا ہاں حور تو مہمان ہے میرا. کہا مولا میری خاطر ہو سکتی ہے, پہلے میرے لال کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. مولا پہلے میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. مولا حسین نے کہا حور یہ تو نے کیا مانگ لیا, مگر ہاں آج تو قربانی کا دن ہے, جا میں نے اجازت دی. جب اجازت ملنا حور کے بیٹے کو مقتل جانے کی تو ایک مرتبہ حور نے اپنے بیٹے کو خود آراستہ کیا اور خود گھوڑے پہ سوار کرایا. جب گھوڑے پہ سوار کرا لیا نا تو بیٹے کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہتا ہے بیٹے ایسا جہاد کرنا باپ کے گناہ بخشوا دینا, میرے لال ایسا جہاد کرنا کہ میرے گناہ بخشوا دینا. بیٹا مقتل کی طرف چلا ہے, لشکر عزیز والوں نے دیکھا حور کا بیٹا آ رہا ہے, چاروں طرف سے گھیرا. اچھا یہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, اب انہیں گھیر کے مارو. چاروں طرف سے تیروں تبک چلے, حور کے بیٹے نے مقابلہ کیا. ایک وقت ایسا آ گیا کہ حور کے بیٹے نے پکارا بابا اب وقت آخر آئیے. جیسے ہی بیٹے کی آواز کو سنا, مقتل میں لکھا ہے حور کھڑے ہوئے کمر کے پٹکے کو سختی سے پکڑا. امام مظلوم آگے بڑھے, کہا حور کیا کرتا ہے؟ کہا بولا بیٹے نے پکارا ہے, بیٹے نے پکارا ہے, مدد کو جا رہا ہوں. مولا حسین نے کہا اے حور جوان کے لاشے پر, جوان کے لاشے پر ضعیف باپ نہیں جایا کرتے, حور رک جا میں جاؤں گا. مولا حسین گئے حور کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے. آؤ ہزاروں ہاتھوں کو جوڑو, مولا حسین سے کہے مولا بیمار ضعیف باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے, مگر جب علی اکبر پکارے گا آپ ٹھوکرے کھاتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ کس طرح جائیں گے؟ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بعد هذا